وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
مسند احمد کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عند من المسیح الدجال، تمہیں بتاؤں کہ میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک کون سی چیز؟ حالانکہ فتنہ دجال سب سے خوفناک، سب سے خوفناک. میں نے کل بتایا تھا کہ دجال کب آئے گا؟ لوگوں کے جہل پر اور اقتصادی ابتری پر آئے گی. دنیا اناج کے دانے دانے کو ترسے گی، اناج کے دانے دانے کو. اس وقت وہ آئے گا، بارش کا اختیار اس کے پاس ہوگا، اناج اگانے کا اختیار اس کے پاس ہوگا، تو کس طرح لوگ اس کے حلقے میں شامل ہوں گے؟ جو لوگ چرسیوں کو، بھنگیوں کو اور کتوں اور بلیوں میں گھری ہوئی سرکاروں کو مشکل کشا مانتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی منفرد نہیں پہنچا سکتے، وہ دجال کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا پیرانے پی رہے تھے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. جس قوم کے عقیدے کا یہ حال ہو کہ چرسیوں اور شرابیوں کو ولی اللہ مان لیں، تو وہ دجال کو دیکھ کر کیسے بچیں گے؟ وہ کہ یہ تو اشارے سے بارشیں برسا رہے، اشارے سے اناج پیدا کر رہے، اشارے سے مردوں کو زندہ کر رہے. یہ سارے واقعات موجود ہیں حدیثوں. تو دجال کو دیکھ کر تو کہیں گے یہ تو سب سے بڑی سرکار. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے انکار کی علامتیں ظاہر ہوں گی، ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، ان دو چیزوں کی معرفت کسی استنباط پر نہیں ہے کہ مشکل ہو، یہ تو نظر آ رہی. میں یقرؤہ کل کاتب وغیر کاتب، کل کاتب وغیر کاتب، جو دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہے اس کو سب پڑھ دیں گے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ سب پڑھ دیں گے. اس کے باوجود دجال کے حلقے میں لوگ زیادہ ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کتاب و سنت کو کیوں نہیں مانتے، اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے فرامین. زیادہ لوگ اس طرف نہیں آتے، بہت کم لوگ آتے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کی مہر، جس دل پر لگ جائے اس کو نیکی کی ہدایت نہیں ملتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہدی من یشاء، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. تو فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ. فرمایا کہ اس سے بھی ایک ہولناک چیز میرے نزدیک ہے، وہ کیا ہے؟ الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے، مخفی شرک. وہ کیا ہے؟ یقوم الرجل فیصلی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، فیزین صلاته، اپنی نماز بڑی سجا کر پڑھتا ہے، لمبے سجدے اور لمبا قیام اور لمبے رکوع سجا کر پڑھتا ہے، لما یرا من نظر رجل، کیونکہ وہ کسی شخص کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے نماز کو سجا کر پڑھتا ہے، نماز لمبی کر لیتا ہے اور نماز میں اور بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے ریاکاری کے لیے، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، اور یہ معاملہ دجال کے فتنے زیادہ ہولناک ہے. یہ ریاکاری کی تباہ کاری ہے، کس قدر یہ بندے کے لیے نقصان دہ ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بندہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، یہ بھی شرک ہے، یہ بات بھی شرک میں شامل ہے کہ ایک شخص اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرے، اپنے عمل سے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کرے. عمل سے ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، احتساب کی اجر اس سے لینا، یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ مقصود ہونا چاہیے. لیکن ایک شخص کا مقصود دنیا ہے, نماز پڑھنے آتا ہے دنیا کی خاطر, حتیٰ کہ پوری نماز میں اس کا دھیان دنیا کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب, اس کی رحمت, اس پر کوئی سوچ نہیں, کوئی تفکر نہیں, دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے, اور یوں ہی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا میں غرق مسجد سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا پورا عمل دنیا پر قائم ہے, دنیا کی سوچ, دنیا کی فکر, دنیا کی خاطر. تو فرمایا کہ یہ عمل بھی شرک ہے, جس شخص کا عمل سے ارادہ دنیا ہو یہ بھی شرک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی باب ہیں, ریاکاری اور یہ باب ایک ہی ہیں, اس کو وہ تکرار سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, ریاکاری اور ہے اور ارادہ دنیا اور ہے. ریاکاری میں بندے کی نیت جاہ منصب اور عروج اور ترقی اور نیک نامی اور شہرت, یہ تمام چیزیں مقصود ہوتی ہیں, مگر یہاں صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ دنیا, دنیا کا مال, دنیا کی دولت اور خزانے, دنیا کی ترقی. یعنی دونوں میں فرق ہے, ریا میں عموم ہے اور اس میں خصوص ہے, کہ جس شخص کا ارادہ ہر عبادت سے دنیا داری ہو, دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے, تو اس کی یہ سوچ بھی شرک پر منتج ہوتی ہے. کیونکہ عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے, اس کی توحید کے لیے, اس کی رضا کے لیے, مگر ایک شخص اللہ کی رضا کو لاتا ہی نہیں, اخلاص کو لاتا ہی نہیں, اور اس کی تمام تر عبادت دنیا داری پر قائم ہے اور دنیا کے بارے ہی میں سوچتا ہے, تو اس کی یہ سوچ شرک قرار پائے گی. اللہ پاک کا فرمان, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا, کہ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زینت چاہتا ہے, اس کا اور کوئی ہدف نہیں, ہر عمل سے دنیا چاہتا ہے, تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا, جو اس نے عمل کیا ہے, جو عبادت کی, نمازیں پڑھی, ہم دنیا میں ان اعمال کا بدلہ دے دیں گے, ان اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے, دنیا اس کا مقصود تھی وہ اس کو دے دیں گے. لیکن قیامت کے دن یہ دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی, بہم فی لا یبخسون, دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی, مگر فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن بدلہ کیا ہوگا, جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اگر ان کا مقصد ہر عمل سے دنیا داری ہو تو قیامت کے روز وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے صحابہ کرام, ان کا ابتدائی دور غربت اور فقر کا دور تھا جس پر وہ خوش تھے, مگر جب فراوانی آئی تو صحابہ رویا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ ہمارے جو کچھ نیکیاں ہیں ان کا صلہ ہمیں دنیا میں دیا جائے. یزید بن ارط رضی اللہ عنہ, موت کا وقت آ گیا اور رو رہے ہیں, تکیے کے نیچے ان کی کسی تجارت کا منافع آیا 40,000 درہم, تکیے کے نیچے پڑے اور موت بھی قریب, رو پڑے اور کہا کہ ایک وقت تھا ہم پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے, اچھے اچھے ساتھی دنیا سے بھوکے چلے گئے اور ہمیں یہ دولتیں مل گئی, لگتا ہے کہ ہماری حسنات کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دی, دنیا میں چکا دی. اگر یہ بہتری ہوتی تو وہ صحابہ جو سابقین اولین تھے وہ اس کے زیادہ حقدار تھے. گھر والوں نے سمجھا آخری وقت آ گیا, ان کا کفن تیار ہو رہا تھا, اس پر ان کی نظر پڑ گئی, کفن کو دیکھ لیا, فرمایا کہ ولا کن حمزہ لا کفن لہ, لیکن پیغمبر علیہ السلام کے چچا سید الشہداء کو تو کفن نصیب نہیں ہوا تھا, ان کا کل ترکہ ایک چادر تھی, سر ڈھانپتے پاؤں ننگا ہو جاتا اور پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا. لگتا ہے کہ اجلت لنا حسناتنا, جو ہماری کچھ نیکیاں ہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا گیا. یہ صحابہ متقی, تقوی اور ورع کا خزانہ تھے یہ, اس لیے یہ خوف ان پر طاری تھا, اس خوف میں ہمیشہ یہ قائم رہتے تھے, ہمیشہ قائم رہتے تھے. لیکن میرے دوست اور بھائیو, یہ دنیا کی محبت, دنیا کا مال اور خزانہ, یہ دنیا کی زندگی تک ہے, مگر ایک وقت آئے گا انسان اسی مال کو ایک بوجھ سمجھے گا, بوجھ تصور کرے گا. امام زہبی رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ان کی موت کے وقت. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور موت کے آثار مقدمات ظاہر ہوئے, تو بہت بڑے تاجر تھے, ایک صندوق لایا گیا جس میں چاندی اور سونا تھا اور بتایا گیا کہ یہ فلاں تجارت کا نفع آپ کو پیش کیا جائے. بڑی حقارت سے اس کو دیکھا، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو بن عاص پاس ہی بیٹھا ہوا، فرمایا کہ عبداللہ یہ تم لے لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ عبداللہ بن عمر بڑے زاہد اور عابد تھے، مال کی کوئی رغبت نہیں تھی ان کے دل میں، کہا کہ ابا جان میں نے یہ مال کیا کرنا، مجھے اس مال کی کیا حاجت۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ لو یا لیتھا کانت ملیتن بعرتن، کانت ملیتن بعرتن، اے کاش یہ صندوق چاندی اور سونے سے بھرا ہوا نہ ہوتا بلکہ اونٹ کی لیپ سے بھرا ہوتا اور بکریوں کی مینگنوں سے بھرا ہوتا، گائے کے گوبر سے بھرا ہوتا، کاش اس میں چاندی اور سونا نہ ہوتا۔ جو ہی یہ مقدمات موت ظاہر ہوتے ہیں تو چاندی اور سونا گوبر محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ پر موت کے مقدمات ظاہر ہیں مگر آپ ہوش و حواس میں باتیں کر رہے ہیں، موت کے بارے میں کیا احساسات ہیں آپ کے سامنے، کیا محسوس کر رہے ہیں ذرا بتائیے، موت کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا، یا بنیا الموت اشد من ان یوسف، بیٹا موت کا منظر کیا ہے اور موت کی کیفیت کیا ہے اسے بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں، کوئی جملہ میرے پاس نہیں، کوئی الفاظ میرے پاس نہیں جس سے موت کا نقشہ کھینچ سکوں، اس کیفیت کا اظہار کر سکوں، لیکن معاملات بھارے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کأن الرضوا فوق اعناقی، اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوا پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ لاد دیا گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص، وکأن النفس یخرج من ابرہ، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانس جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے، اس قدر حبس نفس پیدا ہو چکا۔ یہ موت کی کیفیت، یہ موت ہر انسان پر طاری ہونی، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی تیاری۔ لیکن جو لوگ اعمال اطاعت میں، اعمال عبادت میں دنیا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، دنیا کی محبت ویسے ہی خطرناک ہے مگر دین کو استعمال کرنا دنیا کی خاطر، اعمال عبادت کو جو ہے وہ دنیا کے حصول کی بنیاد بنا دینا، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ، اور اس کو صاحب کتاب نے شرک قرار دیا۔ جی،
في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اشعث راسه، مغبره قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
مغبرة، مغبرة نہیں مغبرة، یہ صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، درہم و دینار کا پجاری برباد ہو جائے۔ یہ بدعا نبی علیہ السلام کی، جو شخص درہم و دینار کا پجاری ہے یا اللہ اس کو برباد کر دے۔ تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ، یہ کپڑے لتے کا پجاری، اچھی چادریں ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، ہمیشہ اسی میں وہ منہمک رہتا ہے، اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے، اچھے جوتے خریدوں، اور یہی اس کی سوچ جو ہے وہ قائم ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے، جس کا جو اوڑھنا بچھونا دنیا ہے، درہم و دینار ہے، اور چند کپڑے اور چادریں ہیں، یا اللہ اس کو برباد کر دے، یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص کیسا ہے، اس کا منحج کیا ہے؟ ان اعطی راضیا، اس کو کچھ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، وہ علم یعطی ساخطا، اور کچھ نہ دیا تو ناراض ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق دنیا کی خاطر، حالانکہ محبت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی محبت اور تعلق دنیا کی خاطر، جب آئے اس کو کچھ دو تو خوش جائے گا، کچھ نہ دو تو ناراض ہو جائے گا، سب کچھ دنیا ہے۔ تو ایسا بنتا کہ یہ شخص برباد ہو جائے، خوب تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تَقْشَ، اگر یہ شخص اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے، کانٹا چپ جائے، تو کوئی کانٹا نکالنے والا اس کو نہ ملے، وہ کانٹا اندر ہی رہے، اس کی تکلیف میں تڑپتا رہے، تڑپتا رہے، حتیٰ کہ ہلاک ہو جائے۔ کتنی شدید بد دعا ہے، اللہ کے پیغمبر بد دعا دیتے ہیں کسی کو، لیکن کتنی شدید یہ بد دعا ہے کہ یا اللہ درہم و دینار کے پجاری کو تباہ و برباد کر دے، کوئی اس کا مددگار نہ ہو، کوئی اس کا معاون نہ ہو، حتیٰ کہ کانٹا چپ جائے، کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو، اسی تکلیف میں یہ مارا جائے. اور اس کے برعکس ایک بندہ اور بھی ہے، توبہ لعبد، اس بندے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، آخر میں اعلان فورا سے ہی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، اپنے گھوڑے کی لگام، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا مشتاق اور متمنی، گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اشعث راسو، اس کا سر خاک آلود ہے، مقبرتن قدماہ، اور اس کے پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے، گرد و غبار سے بھرا پڑا ہے، سر بھی، پاؤں بھی، کپڑے بھی، کوئی پرواہ نہیں. ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ وہ ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، اس کو جہاد کے میدان میں کہیں کھڑا کر دو، خوش ہے کہ اللہ کی رضا کا کام ہے. اگر اس کو صف اول میں کھڑا کر دو، مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہو جائے گا اور وہاں کھڑا ہو کر اپنا کردار ادا کرے گا. وہ ان کان فی الساقہ، اگر اس کو پیچھے دھکیل دو، پیچھے چلے جاؤ، تو پیچھے چلا جائے گا، وہاں جا کر اپنا کردار ادا کرے گا. اگر اس کو چوکی دار بنا دو، ہراسا کے ایک بنا چوکی دار بھی ہے، کہ میدان سے واپس آ جاؤ، یہ مجاہدین کے کپڑے ہیں، ان کے جوتے ہیں، اس کا پہرہ دو، تو پہرے دار بن جائے گا. اطاعت کا بندہ، اطاعت امیر کا بندہ، وہ جانتا ہے یہ سارے اطاعت کے رنگ ہیں، شریعت کے رنگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے رنگ ہیں. جہاں کھڑا کر دو کھڑا ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نوجوان ہے، اپنے آپ کو سجانے کی، سنوارنے کی اسے کوئی طلب نہیں، کوئی ہرس نہیں، سر خاک آلود ہے اور کپڑے خاک آلود ہیں اور پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کو. ان استاذن لم یوزن لہو و ان شفع لم یشفع، دنیا میں اس کی قدر یہ ہے، اگر کہیں اجازت طلب کرے آنے کی، اندر آ سکتا ہوں، اس کو لوگ بلاتے نہیں، نہیں بھائی نہیں جاؤ. اور وہ ان شفع لم یشفع، اگر کسی کی سفارش کر دے کبھی، اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. لوگ قبول کرتے ہیں جو دنیا میں اصحاب ہیبت ہو، جن کی دنیا میں عظمت ہو، اسے اجازت بھی ملتی ہے، اس کی شفاعت بھی قبول ہوتی ہے. لیکن یہ بندہ جو اطاعت کا بندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اور جہاد کا بندہ ہے، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، حالانکہ یہ قدر کا مستحق ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رب اشعث اغبر، ایک شخص بعد اوقات پھٹے پرانے کپڑے اور سر خاک آلود، لباس خاک آلود، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کبھی اللہ پر قسم کھا بیٹھے کہ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ قدر اس کی اللہ کے ہے، دنیا اس کی قدر نہیں کرتی. دنیا کا معیار کیا ہے؟ دنیا کا معیار دنیا کا مال ہے، دنیا کا مال اور دنیا کی دولت. تو یہ چیز تو یعنی اللہ کے نبی نے بدعا دی. تو وہ شخص بڑا گرا ہوا گھٹیا انسان جو عمل اطاعت میں دنیا کی حرص کرتا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ گرا ہوا گھٹیا انتہائی خسارے والا انسان ہے. جو ایک تو ہے نا، ایک انسان دنیا کی راہ میں کھویا ہوا اور دنیا کی طلب میں دوڑ رہا ہے، ایک یہ شخص ہے جو دنیا کی طلب میں دوڑ رہا ہے بلکہ عمل عبادت بھی دنیا کی خاطر کر رہا ہے، تو اس کی یہ روش شرک سے جو ہے وہ منسلک ہے اور یہ شرک کرا دیا. جی.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
جو ابواب اعمال قلبیہ کہتے وہ ختم ہو چکے، چھ یا سات ابواب تھے، جو محبت، خوف، توکل، پھر یہ ریا، ارادہ دنیا، اور یہ سب ابواب آپ نے پڑھ لیے، یہ سارے اعمال قلبیہ تھے. اب ایک نئی ترتیب آ رہی ہے، یعنی وہ امور جو توحید کی متقاضیات میں سے، جو توحید کی متقاضیات میں سے، یعنی توحید کا تقاضا ہے کہ آپ اس امر کو پورا کریں، توحید کی تکمیل اس امر سے ہوگی. باب کیا ہے؟ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ اور تحلیل ما حرمہ فقد اتخذہم اربابا. جس شخص نے علماء کی، یہ امراء کی اطاعت کی، علماء، علماء دین، امراء، حکام، جس شخص نے علماء اور حکام کی اطاعت کی، فی تحریم ما احل اللہ، اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حرام کہنے میں او تحلیل ما حرمہ، یا اللہ تعالی نے جس کو حرام کہا اس کو حلال قرار دینے میں علماء اور امراء کی اطاعت کی، فقد اتخذتم اربابا، اس نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا. اللہ تعالی نے ایک چیز کو حلال کہا ہے اور علماء اس کو حرام کہتے ہیں، وہ اس کو حرام مان لیتے ہیں، علماء کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ایک چیز کو حرام کہا، علماء اس کو حلال کہتے ہیں، وہ اللہ کے حرام کو چھوڑ کر علماء کے حلال کو مان لیتا ہے اس چیز کی تحلیل میں. فرمایا کہ اس شخص نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا شرک. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت ہو، تحلیل و تحریم میں، پوری شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہے، کوئی فرق نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ، من اصا محمدا فقد اصى الله ومن اطاع محمدا فقد اطاع الله، محمد فرق بین الناس. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس چیز کا فرق؟ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے. کس کی نماز درست ہے، کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے. کس کا حج مقبول ہے، کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا. کس کی اعمال حسنہ ہے اور کس کی اعمال سیئہ ہیں، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا. کوئی پیر و مرشد، کوئی امام، کوئی قوم، کوئی برادری یہ فرق نہیں کرے گی. محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ہی اطاعت ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی تحلیل کو چھوڑ کر علماء کی تحلیل کو لیتا ہے، اور اس تحریم کو چھوڑ کر علماء کی تحریم کو لیتا ہے، اس نے ان کو رب بنا لیا، اور یہ شرک ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یا ان تنزل علیکم، دونوں درست ہیں. مجھے ڈر ہے لوگوں کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو. اقول قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، اور تم جواب کیا دیتے ہو؟ قال ابو بکر وقال عمر، تمہارا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر ابن خطاب نے یہ فرمایا. اگر یہ روش ہے، مجھے ڈر ہے کبھی آسمان سے عذاب اترے، پتھر برسیں اور تم کو ملیا میٹ کر دیں. یہ قول عبداللہ بن عباس کا. جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ کیا تھا؟ حج تمتع. لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے، عمر ابن خطاب نے حج تمتع سے روکا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حج تمتع کی مشروعیت اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، وہ نبی علیہ السلام کا کی سنت پیش کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہے ہیں. اور لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، خلیفہ شیخین نے اسے روکا. عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے، ایک دینی غیرت. فرمایا کہ لوگوں، ڈر ہے مجھے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے. میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تم کیا کہتے ہو؟ قال ابو بکر وقال عمر. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کی بات کو پیش کرتے ہو، عمر ابن خطاب کی بات کو پیش کرتے ہو. اتنا غضب، اتنی غیرت. اور میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس اگر آج کے دور میں ہوتے، کہ آج ہم نے پیغمبر اسلام کی حدیثوں اور پیغمبر اسلام کے فرامین کے مقابلے میں کس کس کو کھڑا کیا ہوا. وہ تو شیخین تھے، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، جس پر ان کا یہ رویہ ہے، تو آج کے لوگوں کو دیکھ کر کیا رویہ ہوتا، کیا ان کا موقف ہوتا. ابو بکر صدیق اور عمر، یہ دو وہ شخصیتیں ہیں جن کی امامت منصوص ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے. ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے پوچھوں؟ فرمایا کہ علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے پوچھنا. امامت منصوص ہے، نسن ثابت ہے. عمر بن خطاب کی بھی، نبی علیہ السلام کتنے فرامین ان کی فضیلت. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق لکھ دیا ہے. کتنے فرامین. ما سلک عمر فجن الا سلک شیطان فجن غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کتنے فرامین. اس پر یہ حال کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا، تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو کسی کا قول و قرار نہیں چلے گا، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اجمع العلماء، امت کی علماء اس بات پر متفق ہیں، انہ من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت واضح ہو جائے اور ثابت ہو جائے، لم یکن لہ یدعہا لقول احد، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی کے قول پر اور کسی کے فتوے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے، اور اجماع بھی ایک دلیل ہے۔ جی،
وقال احمد بن حنبل، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
امام اهل السنه امام احمد بن حنبل رحمه الله فرماتے ہیں، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، مجھے اس قوم پر تعجب ہے جو حدیث کو پہچان لے، سند دیکھ لیں اور اس کی صحت پہچان لیں کہ یہ حدیث اس سند سے ثابت ہے، سند بھی صحیح ہے اور حدیث بھی یہ ثابت اور صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، سب کچھ پہچان لیں، دیکھ لیں، پھر یذهبون الى رأی سفیان، اور پھر اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کو قبول کر لیں۔ یہ قوم کا یہ معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، جو حدیث کو پہچان لیں اور اس کی سند کو پہچان لیں، اس کی صحت کو پہچان لیں، اور پھر بھی اس کے باوجود اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی رائے کو اختیار کر لیں۔ واللہ تعالی یقول، حالانکہ اللہ پاک کا فرمان ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبهم فتنہ، کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، او یصیبهم عذاب علیم، یا قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے۔ یعنی جو شخص نبی علیہ السلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کرے تو دو ان پر محظور ہے، دو خطرناک تلواریں ان پر مسلط ہیں، ایک دنیا میں فتنہ، دوسرا قیامت کے دن دردناک عذاب۔ فتنہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، اتدری ما الفتنہ، جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو الشرک، فتنہ شرک ہے، یہ شخص مبتلا شرک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ نبی علیہ السلام کے امر کی مخالفت کرے گا جو کہ اللہ کے امر کی مخالفت ہے، تو لا محالہ کسی اور کی بات کو مانے گا، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، ان کے حلال و حرام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لینا شرک، اس کو رب ماننا ہے، تو یہ فتنہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر یا قیامت کا دردناک عذاب، فرمایا کہ لعلہ اذا رد بعد قوله، ممکن ہے جب وہ نبی علیہ السلام کے کسی قول کو رد کرے، ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، اس کے دل میں کجی آ جائے اور ٹیڑھ پن آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، کجی اور ٹیڑھ پن آ جائے، دل کا کوئی عذاب اس کو لاحق ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوراً لبیک کہو، ان کی بات فوراً مان لو، جب بھی تمہیں بلائیں، جب بھی دعوت دیں، کو حکم دیں، کو آرڈر جاری کریں، اور اگر تاخیر کرو گے تو تمہیں سزا کیا ملے گی؟ واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ خود انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اس کے دل میں تقوی اور نیکی داخل نہ ہونے دے، پھر وہ نیکی کر ہی نہ سکے، ایسی مہر لگا دے۔ یہ کب لگے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت کرتا تو کتنا بڑا مجرم ہے وہ۔ یہ عمل شرک ہے، اس غیر کو رب ماننے کے مترادف ہے. آگے اس کی دلیل دیکھ لیجیے. جی.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم.
جی، یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے. عدی بن حاتم کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، جو کہ عیسائی تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، بیٹھ کے سننے لگے، حتیٰ کہ یہ آیت آ گئی: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیے، علماء کو رب بنا لیے، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے عباد کو، زاہدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیے. تو اس پر عدی بن حاتم خاموش نہ رہ سکے، عرض کرتے ہیں: فقلت له، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لسنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، اپنے عابدوں کی، علماء کی، احبار کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر رب کیسے کہہ دیا قرآن نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ؟ یہ بات نہیں تھی عدی کہ جو اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اسے علماء نے تمہارے حرام کہا اور تم نے اس کو حرام مان لیا، یہ بات تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالی کی حلال کردہ چیز کو تمہارے مولویوں نے حرام کہا، تم نے اس کو حرام مان لی. وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تُحِلُّونَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہا تمہارے مولویوں نے اسے حلال کہا، تم نے اس کو حلال مان لی. اللہ تعالیٰ کی تحلیل کو اور اس کی تحریم کو چھوڑ دیا اور مولویوں کی تحلیل تحریم کو مان لی. اول بات تو یہ کہ مولویوں کو تحلیل کا اور تحریم کا اختیار کس نے دیا؟ مسند احمد میں حدیث ہے، صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا: یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب یہ لہسن اور پیاز اتنی بری چیز ہیں کہ ان کو کچا کھا کر آنے والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو فحرم ہوا، ان کو حرام کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: لیس لی تحریم ما حل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، حالانکہ سب سے مقدس خواہش اور سب سے پاکیزہ خواہش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر کبھی دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحي يوحى، جب بھی کلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی. تو مولویوں کے پاس کیا اختیار؟ مگر تم نے سوچے سمجھے بغیر ان کے حلال کو حلال مانا اور ان کے حرام کو حرام مانا، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا: جی یہ تو ہوا، یہ بات تو ہوئی. فرمایا: فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت، تم نے ان کے حلال و حرام کو مان کر ان کو رب بنا لیا، یہ ان کی عبادت ہے. عبادت بشکل عمل بھی ہوتی اور بشکل اطاعت بھی ہوتی، گویا تم نے ان کی عبادت کر ڈالی اور ان کو اپنا رب بنا لیا، یہی تو ان کی عبادت. تو شیخ الاسلام کا باب جو ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امر کو چھوڑ کر علماء کی تحریم کو لے لے اور اللہ کی تحریم کو چھوڑ کر علماء کی تحلیل کو لے لے، اس نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا، ان کو پوجا ہے گویا، اس نے، یہ شرک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا اور اس کو حق اطاعت دے دینا، بلکہ پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دینا، یہ بھی شرک کی صورت ہے. ایک شرک عبادت میں ہوتا ہے، ایک شرک اطاعت میں ہوتا ہے. جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، اطاعت بھی اللہ کا حق ہے. جس طرح عبادت غیر اللہ کی روا نہیں ہے، اس طرح اطاعت بھی غیر اللہ کی روا نہیں. اللہ پاک فہم کی استقامت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت اور سچے عقیدے کے منہج پر قائم رکھے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جو حدیث آپ نے سنی عبد دینار کی، تائسہ عبد دینار، تائسہ عبد درہم، کہ دینار اور درہم کا پجاری، یعنی پجاری کہا نبی علیہ السلام. عبد کا معنی غلام کا بھی آتا ہے، اور عبد کا معنی یعنی اس حد تک جس میں عبدیت کا وصف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ معبود اور بندہ عابد ہے، اور عابد کا لفظ بھی عبد سے ماخوذ ہے. یعنی تعبیر کیا کی کہ گویا یہ شخص اتنا دنیا سے محبت کرتا ہے درہم و دینار سے کہ درہم و دینار کا پجاری بن بیٹھا ہے، درہم و دینار کا غلام بن بیٹھا ہے. تو اس معنی میں نبی علیہ السلام نے اس کو ایک بڑے بلیغ انداز سے دنیا کی مذمت کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی جو حدیث میں آتا ہے کپڑا اور چادروں کا پجاری، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، تو یہ حدیث گویا اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے منافی، اس حدیث کے مخالف ہے کہ خوبصورتی تو پسند کرنی چاہیے. نہیں، بات اس شخص کی ہو رہی ہے جس کی تمام تر جہود کا مرکز دنیا ہو، حتیٰ کہ عبادت کا مقصد بھی دنیا ہو، نماز کا مقصد بھی دنیا ہو، تو وہ صرف ہر وقت دنیا سنوارنے میں، اپنے سجاوٹ میں کہ میرے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، میرے حسن میں کیسے اضافہ ہوگا، کپڑا کون سا مجھے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فیشن کے مطابق میرے مطابق ہوگا، اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے. لیکن ایک بندہ اگر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، توحید پر قائم ہے، سچے منہج پر قائم ہے، عمل صالح کرتا ہے، اخلاص ہے، تو اگر وہ زینت کی چیزیں اختیار کرتا ہے، اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمتوں کی تحدیث کرتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ کبر ہوگا؟ فرمایا یہ کبر نہیں، یہ جمال ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جس کا سب کچھ دنیا نہیں ہے. یہ مذمت جو ہے اس شخص کی ہے جس نے سب کچھ دنیا بنا لیا اور دین کا نہیں سوچتا، جب بھی سوچتا ہے دنیا کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرما دے. باخر دعوانا الحمدللہ.
بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب قول الله تعالى. شیخ الاسلام کا یہ باب قرآن حکیم کی ایک آیت پر، جو کہ سورہ نساء میں ہے، پر قائم ہے، اور اس باب کا عنوان یہ ہونا چاہیے یا اس باب کا موضوع یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ہر قسم کا حکم، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہر قسم کا حکم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسے نافذ کرتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عین توحید ہے، اور اس کے منافی جو عقیدہ ہے وہ یقیناً شرک اکبر ہے، اور توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر قسم کا حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا قانون، وہی سب پر نافذ ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، مثلاً دو شخصوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا، یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس، اس صورتحال میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کے بغیر کوئی دوسری صورت نہیں بنتی، مثلاً کسی بھی مقام پر کوئی نظام ہے، حکومت کا نظام کہہ لو یا کسی بھی علاقے یا خطے کا نظام کہہ لو، اس نظام کی اساس کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، وضعی قوانین نہیں یا لوگوں کے بنائے ہوئے دستور نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کا حکم اور اسی کا قانون، اور یہ نقطہ اصل توحید، بلکہ توحید کے باب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بعض لوگوں نے تو اسے توحید کی چوتھی قسم قرار دی ہے، توحید حاکمیت، مگر توحید کی تقسیم میں حق یہی ہے کہ توحید کی تین قسمیں جن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات، بعض لوگوں نے یہ ایک تقسیم ذکر کی ہے کہ چوتھی قسم توحید حاکمیت، لیکن یہ چوتھی قسم کا ذکر کرنا یہ غلط ہے، یہی تقسیم معروف ہے، تو پھر توحید حاکمیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ توحید حاکمیت کا تعلق انہی اقسام سے ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تمام ملکوت پر نافذ ہے، کائنات پر، یہ حکم قدری و کونی ہے، بارش برسانا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، رزق دینا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی نافذ ہے، تو اس معنی میں حکم کا تعلق توحید ربوبیت سے، اور ایک حکم شرعی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نظام، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، قربانی دو، ان سارے احکام کو ماننا یہ توحید الوہیت ہے، تو حکم یا حاکمیت
الگ اس کو قسم شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک زائد چیز ہوگی، بلکہ توحید حاکمیت جو ہے یہ توحید ربوبیت سے بھی متعلق ہے اور توحید الوہیت سے بھی. اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کون اور کائنات سے، وہ متعلق ہے توحید ربوبیت کے. اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اس کی شریعت سے متعلق ہے، اس کے اوامر، اس کے نواہی، وہ حکم متعلق ہے توحید الوہیت کے. تو الگ سے اس کو قسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یا اس کا حکم یہ توحید کے مسائل میں بڑا اہم مسئلہ اور بڑا عظیم یہ باب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے، اسی کو نافذ کیا جائے. اس کا انکار کفر ہے، اس حکم کے مقابلے میں کوئی حکم وضع کرنا، کوئی دستور قائم کرنا، یہ بھی شرک اور کفر ہے. اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کرنا، نافذ کرنا، یہ اصل توحید. جیسے کہ نبی علیہ السلام کی دعا وماذن فی یا حکم کا، کہ مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں. اس کے دونوں معنی کہ میرے جو بھی تغیرات ہیں، جو بھی دن اور رات کے تصرفات ہیں، تیرے حکم کے تحت ہیں. اور دین میں میرا عبادت کرنا، اطاعت کرنا، وہ سب تیرے حکم کے تحت ہے. تو حکم اگر قدری و کونی ہے تو اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے، اور حکم اگر شرعی ہے تو اس کا تعلق توحید الوہیت سے ہے. لہذا الگ سے توحید حاکمیت کی قسم بنانا ایک زائد اور فالتو چیز ہوگی. لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ توحید حاکمیت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بڑی اہمیت، اور یہ باب بڑا عظیم اور بڑا اہم ہے، اور اس کا ترک جو ہے یہ شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا یہ زعم ہے. یعنی زعم وہ خیال فاسد، یزعمون ہی سے ان کی تردید ہو رہی. کیا ان کا زعم ہے؟ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو اس پر. یہ ان کا زعم ہے، حقیقی ایمان ان کا قائم نہیں ہے. جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اور جو آپ سے قبل انبیاء پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اور ایمان ہونا چاہیے. اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا معنی اس کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کو اپنایا جائے. اور انبیاء سابقین پر جو نازل ہوا اس پر صرف ایمان ہو. ہماری شریعت نے سابقہ انبیاء کی شرائع کو منسوخ کر دی. صرف ایک نقطہ ہر شریعت کا مشترک ہے، اور وہ توحید. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی کی یہ دعوت. وصل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے قبل انبیاء بھیجے گئے ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ کیا کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی شریعت میں رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت تھی؟ کسی نبی کی دعوت میں سب سے پوچھو، آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھو کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ عبادت کا تصور تھا، کوئی دعوت تھی؟ کیسے پوچھیں؟ انبیاء تو آئے اور چلے گئے، ان سے کیسے سوال کریں؟ ان سے سوال کریں بذریعہ قرآن، قرآن پاک سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے، امین ہے. قرآن نے بتایا جو وحی الہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ہر نبی کی دعوت پوچھو، قرآن کے ذریعے پوچھو. اور قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر نبی کی دعوت کی اساس توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو، نفی کرو. یہ ہر نبی کی دعوت، ہر قوم میں رسول ہے. تو ہماری شریعت نے سابقہ تمام شرائع کو منسوخ کر دیے، مگر یہ دعوت، یہ مشترکہ دعوت ہے، ہر نبی کی دعوت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الانبیاء اخوة اللات، انبیاء جو ہیں اللاتی بھائی، اصلہم واحد، دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے، اصل ایک ہے. اللاتی بھائی کون ہوتے؟ جن بھائیوں کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی، اللاتی اور اخیافی. حقیقی بھائی کون ہیں؟ جن کے ماں باپ ایک ہوں. اللاتی بھائی کون ہیں؟ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں، جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں اور ہر ایک سے اولاد، یہ آپس میں اللاتی بھائی ہیں. اخیافی بھائی کیا ہیں؟ جن کی ماں ایک ہو، باپ مختلف ہوں. ایک خاتون کا نکاح ہو، اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، دوسری شادی کر لے، اور دونوں شوہروں سے اولاد ہو، تو یہ آپس میں اخیافی بھائی. ایک انبیاء جو ہیں وہ اللاتی بھائی، جن کا اصل باپ، اصل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید باری تعالی. یہ ہر نبی کی دعوت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر ایمان لانے کا یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے اور قبول کرنا ہے، ہر حکم کو اپنانا ہے، جبکہ سابقہ انبیاء کی شریعت کو صرف ماننا، صرف ایمان لانا. ہر نبی کی شریعت حق ہے، مگر عمل اس آخری دین، آخری شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صرف اسی پہ کرنا. آج جس نقطے کو شریعت نے برقرار رکھا ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن عمومی طور پر سابقہ شرائع منسوخ ہیں ہماری شریعت کی وجہ سے. میں کچھ لوگوں کا زعم ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا ارادہ رکھتے ہیں تحاکم الی الطاغوت کا؟ یریدون، کیا ان کا ارادہ ہے؟ طاغوت سے فیصلہ کرانے کا. حکم کن کو مانتے ہیں؟ طاغوت کا. یریدون، یریدون، یہ اس آیت میں ایک قاعدہ ہے کہ مذمت کس کی ہوگی؟ جو طاغوت سے فیصلہ کرائے اپنے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اپنے عقیدے کے تحت، وہ قابل مذمت. ہاں اگر کوئی مکرہ یا مجبر ہے، جسے مجبور کیا گیا ہو، اکراہ کے ساتھ کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے، کہ اکراہ کے ساتھ فیصلہ وہ کرانے پر مجبور ہو، تو اکراہ کی شکل الگ ہے. اکراہ قابل معافی، ان اللہ عفا عن امتی النسیان بمستکرہ علی، اللہ تعالی میری امت سے نسیان کو معاف کر دیا، اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے، جس میں ان کو اکراہ کا سامنا کرنا ہو وہ قابل معافی، تو یریدون میں ارادہ کو عمل دخل ہے، اپنے ارادے سے اپنی فکر سے پوری ان کو آزادی ہے، اور وہ تحاکم لے تاغوت کرتے ہیں اور تاغوت سے فیصلے کراتے ہیں. یہاں تاغوت سے کون سی عدالت مراد ہے؟ وہ عدالت جو اللہ کے قانون سے فیصلہ نہ کرے بلکہ وضعی دستور اور وضعی قانون، خود ساختہ قانون سے فیصلے کرے. اللہ رب العزت کے قانون کے مقابلے میں یہ قانون تاغوت ہوگا. اللہ تعالی حکم ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو حکم مانو گے یا کوئی حکم بنے گا وہ تاغوت ہوگا. وقد امروا یکفروا بہ، جبکہ حکم کیا دیا گیا کہ تاغوت کے ساتھ کفر کرو، تاغوت کے ساتھ کفر کرو. اس سے بات ثابت ہوئی کہ تاغوت اور اس کے فیصلے کا انکار واجب ہے. وقد امروا، یہ امر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تاغوت کا انکار کرو اور تاغوت کے ساتھ کفر کرو. غیر اللہ کا قانون یا غیر اللہ جو اپنے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس کے کفر اور انکار کا حکم. یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان کا کیا ارادہ ہے؟ کہ لوگوں کو خوب گمراہ کرے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے فیصلے کے ماسوا جو بھی قوانین ہوں گے، جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ شیطان کی وحی، یرید الشیطان، وہ شیطان کی وحی قرار پائیں گے. اور اللہ کا قانون صرف وہی ہے جو وحی الہی کتاب و سنت کی شکل میں، اس کے ماسوا جو بھی قوانین ہوں گے، جو بھی حکم ہوں گے، وہ شیطان کی وحی اور وہ شیطان کے وساوس ہوں گے. تو باہر کیف، یہ توحید کا اہم شعبہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم مانا جائے اور اسی کے فیصلے کو نافذ کیا جائے، اسی کے فیصلے کو قبول کیا جائے، اور اس کے سوا جو بھی فیصلہ ہو وہ تحاکم الطاغوت ہوگا، جس کا انکار ضروری ہے اور جس سے بچنا ضروری ہے. جی.
وقوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وقوله وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. وقوله أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ.
وقوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، تو اس کا جواب وہ کیا دیتے کہ ہم تو اصلاح قائم کر رہے ہیں، ہم تو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں، کیا تعلق ہے اس کا اس باب سے؟ زمین کا فساد اس کی کیا بنیادیں؟ زمین کا بگاڑ اور زمین کا فساد اشراک باللہ میں، شرک میں. جس زمین پر شرک ہوگا وہ زمین کا فساد قرار پائے گا، اس سے بڑا کوئی فساد نہیں. اور جس زمین پر غیر اللہ کا قانون نافذ ہوگا وہ زمین کا فساد ہوگا. لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، معنی شرک سے بات آ جائے، اور معنی غیر اللہ کی اطاعت سے بات آ جائے، غیر اللہ کی تحکیم سے بات آ جائے. یعنی فساد سے روکنا شرک سے روکنا، فساد سے روکنا غیر اللہ کی تحکیم سے روکنا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرو، اس کو اپناؤ. ان کا گھنونا کردار کیا تھا؟ نفاق. نفاق نفق سے، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتے ہیں دوسرے سے باہر نکلتا ہے، اور منافقین کا یہی شیوا تھا، یہ ان کی خصلت تھی، دو منہ والے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم مومن ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. اپنے شیاطین سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق چل رہا ہے ہمارا. نفاق ایک سب سے خطرناک حقیقت، سب سے خطرناک حقیقت. چنانچہ انہوں نے زمین پر فساد بپا کیا ان چند صورتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے، اور پوری طرح اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے دائرے میں آنے کا حکم دیا، جو کہ امن ہے، سلامتی ہے. اس کا جواب کیا انہوں نے دیا؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں. اصلاح کیسے ہو سکتی؟ غیر اللہ کا قانون کیسے اصلاح کا ذریعہ بن سکتا؟ غیر اللہ کی عبادت کیسے اصلاح کا ذریعہ بن سکتی؟ اور نفاق کی یہ صورتیں کیسے اصلاح کا ذریعہ بن سکتی؟ یہ محض فساد ہی فساد. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے نیچے منافقین، جن لوگوں کے کردار میں، عقیدے میں نفاق ہے، وہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے. یہ لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. تو باہر کیف اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ زمین کی اصلاح اور زمین کا امن و سلامتی ایک تو توحید میں ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کا قانون اور اس کا حکم قائم کرنے میں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت بچاؤ، مت بپا کرو اصلاح کے بعد، جہاں اللہ رب العزت کا قانون رائج ہو، اللہ تعالی کی عبادت جہاں پر قائم ہو، وہاں تم کوشش کرو اپنے فساد کو داخل کرنے کی، اپنے بگاڑ کو داخل کرنے کی، شرک کے ذریعے یا وضعی قوانین کے ذریعے یا اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کے ذریعے. تو یہ بگاڑ جو ہے، یہ فتنہ ہے، ایسا فتنہ بپا نہ کرو، اور خالص اللہ رب العزت کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ، منسلک ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے باعث سے برکت ہوگا دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی. اف حکم الجاہلیت یبغون، یہ کیا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم کیا چاہتے ہیں؟ یہ جاہلیت کا قانون، جاہلی قانون کیا ہے؟ ہر وہ قانون جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہو، خواہ وہ زمانہ جاہلیت کا ہو. زمانہ جاہلیت نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا زمانہ، چاہے وہ آج کی جاہلیت کا ہو. جاہلیت تو ہر دور میں ہوتی. امیر عمر کا قول ہے کہ وہ شخص سچا اور حقیقی داعی نہیں بن سکتا جو اپنے وقت کی جاہلیت کو جانتا نہ ہو، وقت کی جاہلیت کو جو پہچانتا نہ ہو. اس پر ضرب کاری لگانے کے لیے، اس کی تردید اور تفنید کے لیے، تو وہ حقیقی داعی نہیں بن سکتا. اس کا معنی جاہلیت ہر دور میں ہوتی، ہر دور میں ہوتی. اور جو لوگ جاہلیت کے حکم کے متلاشی ہیں، ان کا یہ کردار خلاف عقیدہ ہے. اور اگر وہ جاہلیت کے قانون کو اللہ کے قانون جیسا قرار دیتے ہیں، اس کی منزلت پر اس کو فائز کرتے ہیں، تو پھر یہ کفر ہوگا، دین اسلام سے خروج ہوگا. تو یہ مسئلہ انتہائی محتم بشان ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون سے فیصلہ ہونا چاہیے عدالتوں میں، حاکم وقت، وقت کا قاضی، یا کوئی متخاصمین ہو، دو جھگڑنے والے، ان میں اختلاف ہو کسی بھی مسئلے، عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، احکام ہو، معاملات ہو، خرید و فروخت ہو، کوئی مسئلہ ہو، ان کے مابین فیصلہ کیا ہوگا؟ کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے قانون کے ساتھ. ان متخاصمین کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. ان متخاصمین کا، دو جھگڑنے والوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. تو ان پر قانون کس کا قائم کرو گے؟ جو ان کا خالق ہے. الا له الخلق والامر، یہ دنیا اس کی خلق ہے تو اسی کا امر نافذ ہوگا نا، خالق وہ ہے اور مالک وہ ہے، امر کسی اور کا ہو. اس لیے قرآن کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس اہم ترین صفت کے ساتھ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ ملک الناس ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا قانون نافذ ہو. یہ نہیں کہ حکومت میری ہے اور قانون باہر سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حاکم ہے، مالک اور خالق اور مدبر ہے، اسی کا قانون نافذ ہو. متخاصم ہے اکثر حکم قائم کرنے کی ضرورت کہاں پیش آتی، جہاں دو خصومتیں کھڑی ہوں، دو افراد کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، دو مذاہب کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، تو لازم ہے کہ اللہ کے قانون سے فیصلہ. آج اس کی انتہائی ضرورت ہے. آج اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا، حکم اللہ، اس کو ہم صحیح معنی میں جاننے اور پہچاننے سے قاصر. رواج کیا بن چکے، اختلاف اگر باپ بیٹے کے درمیان ہو تو چونکہ باپ بڑا ہے اس کی بات مان لی، اختلاف اگر شوہر بیوی کے مابین ہو تو چونکہ شوہر قوام ہے اس کی بات مان لی، اختلاف اگر قلت تعداد اور کثرت تعداد کے مابین ہو تو کثرت تعداد کی بات کو مان لو، اختلاف بڑے چھوٹے کے درمیان ہو بڑے کی بات کو مان لو، یہ کوئی قاعدہ نہیں، یہ قاعدہ باطل، یہ قاعدہ باطل ہے. اور بعض اوقات یہ باتیں شرک کی حدود کو چھوتی ہیں. اختلاف جس کے مرضی مابین اس کو پیش کرو اللہ کے قانون پر، یعنی کتاب و سنت پر. اختلاف رائے میں دوسرا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں. اصحاب مذاہب ہیں، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، اہل الرائے، اہل الحدیث، بے شمار اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف نظر آئے گا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل فردوہ اللہ والرسول، اس کو کتاب و سنت پر پیش کرنا. جو صورتیں ہم نے وضع کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تحکیم کے عقیدے کے خلاف ہے. حاکمیت اللہ کے لیے، بالخصوص امور اختلاف میں.